قالا بولے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں فریاد کرتا ہوں، شکوا کرتا ہوں اپنے غم کا اور اپنے حزن کا. اب بس بھی غم ہے اور حزن بھی غم ہے. بس کہتے ہیں بکھیرنے کو، پیچھے آپ پڑھ چکے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تو بسا کہتے ہیں بکھیر دیے، ظاہر ہونا، راز ظاہر کر بیٹھنا یا غم ظاہر کر بیٹھنا. میں اپنا غم، یعنی جو ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ جو میرے دل میں ہے، اسے میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہوتا ہے صبر جمیل، کہ انسان اپنے غم، اپنے دکھ کی داستان اپنے رب کو سنائے، اپنے رب کے سامنے رکھے. آپ کو یاد ہوگا کہ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی تھی، اس میں بھی کیا الفاظ آتے ہیں؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی، الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکم بک علی غضب فلا ابالی، ولكن عافيتك هي اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره، من ان ينزل بي غضبك او يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور ناتوانی اور قلت اسباب اور لوگوں پر اپنی کمزوری تیرے حضور ظاہر کرتا ہوں، یعنی جو بھی لوگ مجھ سے سلوک کرتے ہیں اس کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں. کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی کہ جب کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو ہر ایک سے ذکر کرتے رہتے ہیں، یا ارحم الراحمین، تو میرا اور تمام کمزوروں کا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ ایسے دور دراز شخص کے جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے، یا ایسے دشمن کے سپرد کرے گا جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی لوگوں کی بدسلوکی اور بد اخلاقی کی، لیکن تیری طرف سے خیر و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو گئے. یہ کہ نازل ہو مجھ پہ تیرا غضب یا تیرا عتاب مجھ پہ وارد ہو، تیرے ہی لیے ہے رضا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت. تو بات یہ ہے کہ اسی کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. انسان اپنی کہانی جتنی عام کرتا ہے غموں اور دکھوں کی، اتنا ہی بعض اوقات دوسروں کو بھی بیزار کرتا ہے، اور دوسروں کے پاس بھی بعض اوقات کوئی علاج اس کا ہوتا نہیں. تو انسان کو اپنا غم اور دکھ اللہ کے سامنے ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل حل تو اسی کے پاس ہے. تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ غم اور دکھ قدرتی چیز ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شخص نیک ہو جائے یا پیغمبر کے درجے پہ پہنچ جائے تو اس کو غم محسوس نہ ہو، یا اسے کوئی دکھ نہ ستائے، یا اس پہ کوئی پریشانی نہ آئے، یا اس پر اس کا اثر نہ ہو. جو باتیں غمگین کرنے والی ہوتی ہیں، دکھی کرنے والی ہوتی ہیں، تکلیف دینے والی ہوتی ہیں، وہ تکلیف دیتی ہیں اور انسان ان کی تکلیف محسوس بھی کرتا ہے، اور خاص طور پر اپنوں کی بدسلوکیاں، اور خصوصاً آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کی طرف سے اچھا معاملہ نہ ہونا. کیونکہ انسان کو کس کی بات زیادہ چپتی ہے، کس سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے؟ اپنوں کی بات سے زیادہ تکلیف پہنچتی. مثلا جس سے آپ اچھائی کی توقع رکھتے ہوں یا جس پر آپ کا احسان ہو، جب اس کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف دہ بات پہنچے آپ اس پر زیادہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایک امیج ہے وہ ٹوٹتا ہے، یا آپ کی توقع ٹوٹتی ہے، یا آپ کی جو ایک اندر کی محبت ہے وہ زخمی ہوتی ہے. یا وہ احساس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اب ماں باپ اولاد پر احسان کرتے ہیں, ماں باپ تو اولاد کو بنانے والے ہوتے ہیں, اولاد پر ماں باپ سے بڑھ کر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. لیکن جب اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بدسلوکی کا معاملہ کرے اور بد اخلاقی کا معاملہ کرے اور ہمدرد ہونے کی بجائے ناخلف ہو, جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بجائے اس کے کہ وہ احترام کرتے کہتے تلا تفت تذکر یوسف حتی تکون حردن او تکون من الحالکین. جیسے قرآن نے کیا کہا کہ ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما, ماں باپ کو اف نہ کہو, ڈانٹ کے بات نہ کرو, انتہائی بد اخلاقی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے جو بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہے, ڈانٹ کا پہلو بھی ہے. تلاہی تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردن او تکون من الحالکین, آپ نہیں چھوڑیں گے یہ سب کچھ جب تک کہ آپ ہلاک نہ ہو جائیں. اب یہ انداز کلام کیا ہے؟ بعض وقت ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, کوئی چیز انہیں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, یہ نہ کھاؤ. اب کیا ہے, وہ کہتے ہیں کھانی ہے. یا بعض وقت وہ کیا ہوتا ہے, جیسے بچوں والی عادت ہو جاتی ہے بڑے ہو کر, تو اولاد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے؟ جیسے کسی بچے کو ڈانٹ ڈانٹ کے روکا جا رہا ہوتا ہے. بعض وقت آپ نے ایسے منظر دیکھے ہوں گے کہ بچے ماں باپ سے یوں معاملہ کرتے ہیں جیسے وہ ماں باپ ہوں اور ماں باپ ان کے بچے ہوں, بدتمیزی کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ, ڈانٹ ڈپٹ کر کے. تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ اولاد کے ہاتھوں جب ماں باپ کی بے عزتی ہو یا بد اخلاقی ہو تو ماں باپ کے دل کا حال کیا ہو سکتا ہے, اس دکھ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف یوسف نہیں, دوسری طرف دو اور بھی وہاں رہ گئے اور یہ جو باقی آئے ہیں یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو اس موقع پر پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتے, یہ آپ دیکھیے کتنا اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. ورنہ ماں باپ کا تو اولاد پہ حق ہوتا ہے. عموماً اگر اولاد ہمارے سامنے بدتمیزی کرے, بد اخلاقی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کرے تو کیا کریں گے, شاید صبر کر جائیں, دوسری دفعہ کرے تو شاید ڈانٹیں, اور تیسری دفعہ کرے تو وہ کھچائی کریں کہ ساری زندگی یاد رکھے. عام طور پہ تو مائیں یہی کرتی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی بات پہ, بات بے بات پہ ڈانٹ ڈپٹ. اور مار پٹائی تو ایک عام سی چیز ہے, وہ سمجھتا ہم شاید تربیت کر ہی نہ پائیں جب تک مارے پیٹے نہیں. کہتے ہیں کیا اپنے بچے ہیں نا, تو خواہ اپنے بچے ہیں پھر بھی یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ انسان ہر وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے یا ان کے ساتھ چیخ چلا کے معاملہ کرے یا ان کی بدتمیزیوں پہ ہر وقت ان کو, یعنی ان کو احساس دلاتا رہے. تو بہترین تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں پر درگزر کرے. اس سے شان میں فرق نہیں آتا. بعض وقت لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سے چھوٹے کی غلطی پر درگزر کیا تو کیا ہوگا, ہماری بے عزتی ہے, ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم ان کو کس میں رکھیں, اپنے روب میں رکھیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس قدر بردبار اور متحمل اور صاحب علم اور اللہ کے قریب اور سارے دکھ سہ کر پھر کیا کہتے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ انسان جانتا ہوتا ہے اس کے دکھ اتنے زیادہ بڑھ جاتے. کسی چیز کے بارے میں لا علم ہونا انسان کو بے فکرا بنا دیتا ہے, بے پرواہ کر دیتا ہے. لیکن جب کسی بات کا پتہ ہو اور پھر خاص طور پر آخرت کہ غلط کام کا انجام کتنا غلط ہے. اب ایک عام دنیا دار باپ, اس کے لیے تو بچوں کی نافرمانی زیادہ سے زیادہ کیا غم کا سبب ہوگی کہ بچے میری بات نہیں مانتے. لیکن جس باپ کو یا ماں کو یہ پتہ ہو کہ ان کی نافرمانی ان کی دنیا نہیں آخرت کے لیے بھی نقصان دے, تو اس کا دکھ کتنا بڑا ہوگا, کتنا زیادہ ہوگا. بعض اوقات انسان دیکھے نا خود غرض ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, بہت سے ماں باپ دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی کامن سی بات ہے. اچھے بھلے سمجھدار لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں. دھمکیاں دینے لگتے ہیں، تم دیکھنا تو صحیح تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک دنیا پرست شخص تو یہ باتیں کر سکتا ہے، لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ آخرت میں پکڑ ہے تو وہ اپنے کسی عزیز پیارے کے لیے اس کی آخرت کو بھی بگڑتے نہیں دیکھ سکتا. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو مجھے پتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نبی کا جو علم ہے وہ علم یقینی ہے، اور اس علم کے ساتھ جو خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے اور آخرت کا خوف ہے، وہ عام بندوں میں یا کم علم لوگوں میں نہیں ہوتا. کیونکہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، ایک عام شخص کے لیے اگر بچہ بات نہیں مانتا تو اس کو دکھ کیا ہوتا ہے کہ میری دنیا کا کیا بنے گا، پھر مجھے کون میرے بڑھاپے میں دیکھے گا، مجھے کون سپورٹ کرے گا، میرے لیے کون کمائے گا، یہی زیادہ زیادہ فکر ہو سکتے ہیں، بس اس کے غم یہی جا کے رک جاتے ہیں. لیکن جو اس سے آگے کی دنیا کو جانتا ہو، وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ بچہ نافرمان ہے، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے آخرت میں پکڑا جائے گا، اس کا کیا بنے گا، تو اس کو آخرت کا غم زیادہ غمگین کر دیتا ہے. لیکن ان سب غموں کا علاج وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا، اللہ سے شکوا. اللہ سے شکوا اس بات کا نہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ یہ غم کیوں ڈالا. بعض لوگ اللہ سے شکوا کیا کرتے ہیں کہ یا رب تو میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اور بعض لوگ اپنے غم کا شکوا کرتے ہیں، اپنی حالت کا شکوا کرتے ہیں کہ یا رب میں کمزور ہوں، میرا حال یہ ہے، یا میرے ساتھ فلاں شخص ایسا کرتا ہے. اس بات کا شکوا نہیں کہ یا رب تو میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ رب سے جو شکوا کرتے ہیں وہ کس بات کا کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو بندہ مومن ایسا کوئی شکوا نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میرے رب کا ہر معاملہ میرے ساتھ خیر کا ہی ہے. یا بنی یذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، کھوج لگاؤ یوسف کی، ڈھونڈو یوسف کو. تحسس، حس کہتے ہیں، اس کا روٹ ہے حے سین سین، حس. حس کہتے ہیں سنس کرنے کو، محسوس کرنے کو. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، اسی سے حواس خمسہ ہے، پانچ حواس، یعنی دیکھ کے، سن کے، سونگ کے، چکھ کے، چھو کے. تحسسو یعنی ڈھونڈو. اچھا، جب ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے، بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی ٹٹول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کان سے سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشبو. اب جیسے جیسے اب دیکھنے کی تلاشی کے لیے جو بعض اوقات ڈاگز استعمال ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، سونگ کے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، انسانوں کو بھی اسی طرح کھوج لگاتے. فتحسسوا من یوسف، یعنی پوری کوشش کرو، یہ مراد ہے، پوری کوشش کے ساتھ سارے سینسز استعمال کرتے ہوئے یوسف کو تلاش کرو. واخیہ، اور اس کے بھائی کو، اس کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. روح کا لفظ جو ہے اس کے بہت سے معنی، رحمت، راحت، خوشی، سرور، تازگی، آسائش. اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے ملنے والی راحت، سکون، خوشی، اس سے تم مایوس نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ جو جو غم بڑھ رہا ہے ان کی امید بھی اتنی بڑھ رہی. انہو، بے شک بات یہ ہے، لا ییأس من روح اللہ، نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے. الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، مایوسی ان کو ہوتی ہے جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، ان کی زندگیوں میں پھر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں. تلاوت سنیے اور اس کے بعد کوئی چیز ذہن میں آئے تو پوچھیں.
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اولاد کے غم میں اپنی آنکھیں سفید کرتے ہیں. عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید کسی کے لیے دکھی ہونا یا غمگین ہونا جو ہے یہ دین کے خلاف ہے یا دیندار لوگوں کو غم محسوس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے کہلا بھیجا کہ میرا بچہ جان کنی کے عالم میں ہے, یعنی اس کی جان نکل رہی ہے, آپ تشریف لائیں. آپ نے سلام کہلا بھیجا, اور یہ کہ جو کچھ اللہ لیتا ہے وہ اسی کا ہے اور جو کچھ دیتا ہے وہ اسی کا ہے اور ہر چیز اس کے ہاں طے شدہ ہے اور ہر ایک کی مدت مقرر ہے, تو تم آخرت میں اجر پانے کی نیت سے صبر کرو. یعنی خود نہیں گئے بلکہ بیٹی کو کیا پیغام بھیجا کہ ہر چیز اللہ کی ہے, ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اگر تم آخرت کے اجر کے لیے صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. جب بیٹی کو یہ پیغام ملا تو بیٹی نے پھر تاکیدن کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں کہ بچے کی جان نکل رہی ہے. تو آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ دوسرے لوگ ساتھ گئے. بچے کو آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے گود میں اٹھا لیا. اس وقت اس کا دم نکل رہا تھا، یعنی بچے کی جان بالکل نکل رہی تھی. جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، یعنی آپ کو رونا آ گیا. سعد بن عبادہ نے کہا کہ یہ کیا، آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی ان کے خیال میں رونا صبر کے خلاف تھا، تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ صبر کے خلاف بات نہیں، یہ رحم کا جذبہ ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے. تو اس لیے کسی کی وفات پہ رونا، دکھی ہونا یا کسی کی جدائی میں رونا، اس میں کوئی برائی نہیں، یہ دل کی نرمی اور دل کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور جب تک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو یہ عمل صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کیا ہے پھر؟ کہ انسان اس پر ایسی بے قراری اور ایسے انداز کا اظہار نہ کرے کہ جس سے خود بھی پریشان ہو اور دوسروں کو بھی پریشانی مبتلا کرے، جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں پینک ہونا، یہ بے صبری. پینک ہی نہ ہو، سمجھتے نا پینک ہونے کو. بعض وقت کہتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا، پینک اٹیک ہو گیا. تو یہ جو پینک اٹیک ہے جس میں انسان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی پریشان کر دیتا ہے، یہ منع ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے. جہاں تک رونے کا تعلق ہے، دکھی ہونے کا ہے، پریشانی کا ہے، تو وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر بھی. اسی طرح صبر کے خلاف کیا چیز ہے؟ بہت زیادہ کمپلینٹ کرنا اور ہر وقت انہی خیالوں میں رہنا اور بیکار ہو جانا اور کوئی کام نہ کرنا. اصل میں بے صبری کہتے ہیں نیگیٹو ری ایکشن کو، کہ انسان بیکاری کا رستہ اختیار کرے یا اللہ سے بدگمان ہو یا بندوں کو پریشان کرے، یہ سب نیگیٹو چیزیں ہیں. جہاں تک رونا یا اپنے اندر دکھ محسوس کرنا یا غمگین ہونا ہے، تو اس میں نہ کوئی بات کسی مردانگی کے خلاف ہے اور نہ کسی ایمان کی حالت کے اور نہ ہی کسی نبوت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں. یعنی مومنوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، کبھی خود اس پر مصیبت آتی ہے، کبھی بچہ مر جاتا ہے، کبھی مال تباہ ہوتا ہے، اور وہ ان تمام مصیبتوں میں صبر اختیار کرتا ہے اور اس طرح اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے، یعنی اندر کے کھوٹ دور ہوتے رہتے ہیں برائیوں سے، یعنی انسان دور ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اور پریشانیاں اس کے گناہوں کو صاف کرتی رہتی ہیں، اس کی دنیا میں اس کا دل صاف کرتی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے اس کا نام اعمال صاف ہوتا رہتا ہے اور انسان بالکل صاف ستھرا ہو کر اللہ کے حضور ملاقات کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، یعنی دل میں کوئی اس کے دکھ ہے یا غم، کوئی پریشانی، کوئی جسمانی بیماری کسی قسم کی، چھوٹی ہو یا بڑی، حتیٰ کہ ہیڈ ایک ہو، کہیں بھی کچھ درد ہو، کوئی کسی قسم کی تکلیف، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، یعنی نیگیٹو ری ایکشن نہیں ظاہر کرتا، تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ دھلتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے انسان کو ایسی ساری چیزیں پی جانی چاہیے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آزمائش جتنی بڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، یعنی جتنا بڑا کسی کا ٹیسٹ، جتنا بڑا ایگزام، اتنی ہی بڑی پھر ڈگری، اتنا ہی بڑا اجر، بشرطے کہ انسان گھبرا نہ جائے. اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے، یعنی کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. عام طور پر تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ تو ضرور کوئی گناہگار ہے، مجرم ہے، کوئی غلط کار ہے، اس لیے اس کی پکڑ ہوئی. لوگ تو یہی سمجھتے نا. اور اگر کسی کو دنیا میں کچھ مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا کوئی نیک ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی نیکی کر رکھی ہے کہ اس کو یہ چیز مل گئی. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ملی ہو، کیونکہ نیکیوں کے دنیا میں بھی انسان کو فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری بات بھی نہیں. بعض اوقات اللہ کسی کی رسی دراز کرنے کے لیے اس کے اوپر دنیا آسان کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اسے کسی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر فرمایا، جو لوگ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، یعنی ان آزمائشوں پہ گھبرائیں نہیں، صبر کریں، تو اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے. اور جو لوگ آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کہ ایسے تمام مواقع پر انسان اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے محفوظ رہا، اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ کہی. لیکن جو امتحان میں ڈالا گیا، یعنی ایک وہ ہے کہ جس کو کوئی آزمائش نہیں ہوئی، لیکن جس پہ آزمائش آ گئی اور پھر بھی وہ حق پہ جمع رہا، تو اس کے تو کیا ہی کہنے. اور اس کے لیے آپ نے پھر شاباش کہی، فواہن، جیسے ہم کہتے ہیں نا واہ واہ، تو آپ نے فرمایا فواہن، تو اس کے لیے تو واہ ہے، یعنی پھر اس کی تو شان ہی کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حق کے راستے میں کچھ مشکلات آئیں تو آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جن کو آرے سے چیرا گیا اور 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا، لیکن انہوں نے غلط بات کے آگے سر نہیں جھکایا. اور آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایمان کو اختیار کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا، یعنی اتنا مشکل ہوگا دین پر عمل کرنا. تو آزمائشیں کبھی انسان کی اولاد کی طرف سے آتی ہیں، کبھی اپنی جان کی یعنی کوئی بیماری وغیرہ، کبھی دین کی وجہ سے، کبھی ماحول اور معاشرے اور آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے، رشتہ داروں، عزیزوں اور جس ماحول یا جس جگہ پہ انسان رہتا ہے وہاں سے، اور کبھی یوسف علیہ السلام کی طرح مختلف ملٹیپل قسم کی، کبھی ذات پہ اور کبھی اس ماحول سے جیسے وہ عزیز مصر کے گھر میں جس آزمائش میں مبتلا ہوئے. تو یہ دنیا چونکہ امتحان کے لیے ہے، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم کیا بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اور جس سچویشن میں ہم ڈالے جاتے ہیں اس میں ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، وہاں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. یعنی نقصان کے موقع پہ، تکلیف کے موقع پہ رونا آنا، غم آنا، دل کی گھٹن، اندر کی بے چینی، پریشانی، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نہ ہو، اگر کسی کے اندر یہ آ گیا تو اس نے تو گویا صبر نہیں کیا، یہ نہیں ہے. لیکن ان کا اظہار ناپسندیدہ طریقے سے نہ ہو، اس چیز سے روکا گیا، یہ اصل میں صبر ہے. اور احسان کیا ہے؟ یہی جو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے کردار میں نظر آ رہا ہے کہ اولاد بھی برا کرتی ہے تو اس معاملے میں بھی اپنا اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہی رکھتے ہیں، وہ نیچے نہیں آتا. یعنی سامنے والے کے معاملے سے بڑھ کر بہتر معاملہ کرنا جو ہے یہ احسان ہے دراصل. اور کتنا بڑا دل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ سامنے بھائی کیا سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس موقع پر لم یبدہا لہم، ہوا بھی نہیں لگنے دی انہیں، چہرے سے بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے سب پتا ہے. اور کس قدر راز چھپانے والے ہیں، جو چھپانے والی باتیں ہیں ان کو کس قدر چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں اگر کسی کی کوئی بات پتا ہو، کوئی چھپانے والی بات ہو، تو ہم جب تک پھٹ نہ پڑے اس وقت تک چین نہیں. تو یہ جو چھوٹا دل ہونا ہے اور یعنی کہ تنگ دل ہونا ہے، یہ اصل سب خرابیوں کی جڑ ہوتا ہے. اور یہ ہر انسان کی کہانی اگر دیکھا جائے تو قصہ یوسف جو ہے شروع سے لے کر اب تک جتنی چیزیں آئیں اس میں سے کوئی نہ کوئی پارٹ، ان کے لیے تو سارے ہی پارٹ کٹھے ہو گئے، ان کی آزمائش بڑی تھی، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے کہیں نہ کہیں، اور کتنی خاندانی جذباتی کشمکشیں ہیں نا، یعنی یہ جو گھر کے اندر کی ایک پالیٹکس ہوتی ہے نا، بالکل انر کورڈ میں جس کی کسی اور کو ہوا نہیں ہوتی، اور جہاں انسان اصل ایکسپوز ہوتا ہے. لیکن ہم دوسروں کے سامنے باہر جا کے تو ہنستے مسکراتے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو ہم وہاں بھی ننگے ہیں جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ہم بالکل اندر گھر کے بند ہیں اور گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کتنی سیکریفائس ہے نا، کہ یہ سارے واقعات عام طور پر ایسی چیزیں ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو ہی جاتی ہیں، لیکن وہ سب چھپا دی جاتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے واقعات کھول کے کتاب میں ساری دنیا کے لیے، رہتی نسلوں تک کے لیے بیان کر رہا ہے کہ اس کا کیا معاملہ تھا اور اس کا کیا تھا اور اس کا کیا تھا. یعنی یہ وہ چیزیں جو قیامت کے دن سامنے آئیں گی نا ہر ایک کی، کہ کون کس درجے پہ کھڑا ہے. لیکن پیغمبروں کے یہ واقعات دنیا میں بھی سب کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے تاکہ ہمیں اس میں سیکھنے کو ملے. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.